الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين سورة الأعراف رکوع نمبر 22 یعنی آیت نمبر 172 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. آیت نمبر 71 میں بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد کا ایک ذکر آیا تھا. اب جو 22 رکوع شروع کر رہے ہیں اس میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے عہد الست میں یا تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا اس کو جو وعدہ لیا تھا اس کا ذکر آ رہا ہے. مزید اس رکوع میں ایک ایسے شخص کا ذکر آئے گا کہ جس کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے اپنی آیات سے نوازا لیکن وہ دنیا ہی کا ہو رہا اور گمراہ ہو گیا. اور یہ بات بیان کیجیے کہ یہ مثال کسی فرد واحد ہی کی نہیں بلکہ پوری ایک قوم کی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کو نوازے لیکن وہ نافرمانی کے نتیجے اختیار کر کے دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائے. پھر وہ لوگ کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد ان کے سامنے نہ ہو, میری حیوانی زندگی جو بسر کرتے ہیں, ان کا تذکرہ بھی اس رکوع میں آ رہا ہے. فرمایا کہ وحید اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم, اور یاد کرو جب تمہارے رب نے نکالی آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کی اولاد, یعنی بنی آدم اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو پیدا فرمایا, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور انہیں ان کے اپنے اوپر گواہ بنائے. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ, ان سب نے کہا یقیناً, شَهِدْنَا, ہم گواہ ہیں, أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ, کہیں تو قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو بے شک اس سے غافل تھے کہ تو ہمارا رب ہے اے اللہ. اب یہ ہے جس کا ذکر کئی مرتبہ پہلے بطور حوالے کے آ چکا کہ عہد الست اللہ تعالیٰ نے لیا تھا برسا برس پہلے, بلکہ یوں کہی کہ بگ بینگ سے پہلے بھی, اس لیے کہ وہ بگ بینگ کا معاملہ عالم خلق سے ہے اور ارواح انسانی کی پیدائش وہ عالم امر سے متعلق ہے, وہ اس سے بھی پہلے کا معاملہ کروڑ کروڑ برس پہلے. اور احادیث میں اس کی وضاحت ہے کہ تمام انسانوں کی ارواح کو ایک ہی وقت میں اللہ نے پیدا کیا, اور ارواح مجندا بڑے بڑے گروپ کی صورت میں ارواح وہاں پر موجود تھی. اور یہ جو کہا گیا کہ بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا, یہ متشابہات میں سے, یہ ہمارے ادراک میں آنے والی شے نہیں ہے, اس پر ہمارا مجمل ایمان ہونا چاہیے. اور اللہ نے ان سے اب ایک عہد لیا اس بات کا رب ہونے, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ارواح انسانی نے جواب دیا بلا کیوں نہیں, شہیدان اس بات پر گواہ ہے. اور یہ عہد اللہ نے کیوں لیا رب ہونے کا؟ کہیں تو یہ نہ کہو روز قیامت کہ اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ تو ہمارا رب تھا اور ہمیں تو تیری عبادت کرنی تھی. تو یہ عہد لے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بہرحال بھیجا. ارواح اس کو پیدا کی گئی, ان کو سلا دیا ہوگا کہیں کولڈ اسٹوریج میں رکھا گیا ہوگا. لیکن انسانوں کی تکلیف عمل جاری ہوتا ہے, اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رحم مادر نے جب نطفہ 40 40 40 کے 3 پیریڈ گزار لیتا ہے 40 40 دن کے, تو 120 دن کے بعد یعنی 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے اللہ کی جانب. یہ پھر دنیا میں 4 مہینے کے بعد روح پھونکے جانے کا عمل ہر ہر انسان کا جدا جدا ہے, لیکن عالم ارواح میں تمام انسانوں کی ارواح کو ایک ہی وقت میں پیدا کر دیا گیا تھا, اور رب ہونے کا اعتراف اللہ نے لے لیا. نہیں وہ بات ہے جو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھی تھی, ہماری فطرت کی پکار الحمدللہ رب العالمین, تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. یہ رب کی معرفت انسان کی فطرت میں انبلٹ موجود ہے. اس کائنات پر غور فکر کے نتیجے میں لازم ہر سلیم العقل انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہستی ہے جو ہر ہر شے کی, ہر ہر مخلوق کی, ہر ہر ضرورت کو ابتدا سے انتہا تک پوری فرما رہی ہے. یہ رب کی معرفت ہے. چنانچہ اسی ربوبیت اللہ نے اقرار ہم سے کرایا, اور اسی کی بنیاد پر اللہ ہم سے اپنے عبادت کا مطالبہ کرتا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 21, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. رب ہونے کی بنیاد پر وہ ہم سے اپنی عبادت کا مطالبہ کرتا ہے. وہ رب کون ہے؟ سورہ قریش کی آیت نمبر 3 و 4, جس نے تمہیں کھانا عطا فرمایا بھوک میں اور امن عطا فرمایا خوف کی حالت میں، یعنی جو خالق بھی ہو اور جو مالک یعنی حفاظت کرنے والا بھی ہو، وہ رب ہے۔ تو اللہ اپنی اس ربوبیت کی بنیاد پر ہم سے اپنی عبادت کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس رب ہونے کا اقرار اس نے ہم سے کرا لیا تھا عالم ارواح میں۔ اب ایک سوال اٹھ سکتا ہے، ہمیں تو یاد نہیں، تو بات یہ یاد رکھنے کے لیے سمجھنے کی ہے کہ کسی شے کے یاد نہ ہونے کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شے واقع پذیر نہ ہوئی ہو۔ ہر انسان وہ جانتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے بطن میں 8 مہینے 9 مہینے بسر کر کے آیا، کسی کو یاد ہے نہیں، لیکن مشاہدہ انسان کرتا ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کے گھر والے بتاتے ہیں ایسا ہوا تو وہ مان لیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی معرفت ان بل تو ہے اندر، ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سب کانشیس میں چلی جاتی ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے۔ اللہ نے نیکی بدی کو شعور دیا، دنیا میں بھیج دیا، سورہ ظاہر کے آیت نمبر 3 انسان کو ہم نے راستہ دکھایا، چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے نہ شکرا، سب کانشیس میں ڈال دیا۔ ہاں فطرت میں ان بل ہے اللہ کی معرفت، اس کو کانشیس لیول پر لانے کے لیے، تحت شعور سے شعور کی سطح پر لانے کے لیے اللہ نے اندر ہی اپنی پیاس رکھی ہے، اور انسان تلاش کر کے پہنچ سکتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی پھیلی ہوئی نشانیاں، سورہ آل عمران آیت نمبر 190، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب، یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، کیا یہ آپ سے آپ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 63، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہر قریب اس کائنات میں خود ان کی اپنی جانوں میں ہم معرفت کی نشانیاں ان کو دکھائیں گے۔ یہ انبلٹ ہے، ہاں اللہ کا مزید احسان یہ ہوا، جیسے اس بچے کو اس کے ماں باپ بتاتے ہیں تو مان لیتا ہے کہ ہاں ماں کے بطن میں 8-9 مہینے اس نے بسر کیے، اور لوگ بتاتے ہیں، اساتذہ بتاتے ہیں، دوست احباب بتاتے ہیں، معاشرے کے لوگ بتاتے ہیں، وہ مان لیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی جو معرفت انبلٹ ہے رب ہونے کی، اس کی تکمیل کے لیے اور اس کو سب کانشیس سے کانشیس لیول پر لانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اور رسول آتے رہے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہے۔ یہ اتمام حجت ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ذریعے سے کراتے رہے۔ سورہ النساء آیت 65، رسول مبشرین و مبدرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والا بنا کر، خبردار کرنے والا بنا کر، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد اب لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ نہیں، تمہاری انبلٹ بھی بات کی گئی تھی، اس کا کانشیس لیول پر تھی، اس کو ابھارنے کے لیے، کانشیس لیول پر لانے کے لیے تمہیں اپنا شعور بھی دیا گیا، اور ساتھ ہی اس کی تکمیل کے لیے اور اتمام حجت کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں اور کتابوں کو بھی مبعوث فرمایا اور نازل فرمایا۔ تو یہ ہے کہ یہ عہد ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں ہاں، شہیدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقول یوم القیامہ، کہ تم یہ نہ کہو قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ بے شک ہم تو اس سے بے خبر تھے، او تقول، یا یہ کہو، انما اشرک آباؤنا من قبل، اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، وکنا ذریتا من بعدہم، اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، افتہلکنا بما فعل المبطلون، اللہ کیا تمہیں ہلاک کرتا ہے اس پر جو غلط کار قسم کے لوگوں نے عمل کیا؟ تم یہ کہیں نہ کہہ بیٹھو، اس لیے اللہ نے عہد وہاں پر لے لیا تھا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر واضح کرتے ہیں، فَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ رجوع کرے لوٹ آئے۔ مزید نوٹ کیجیے کہ یہ جو عہد الفس ہے، اس کی وضاحت ایک حدیث میں ملتی ہمیں بخاری شریف میں، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جس کے ماں باپ ہے جو یہودی نصرانی یا مجوسی سے بنا دیتے ہیں۔ فطرت اگر سلیم ہوگی انسان کی تو غور و فکر سے پہنچ جائے گا، اور رسول کی دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں اس ایمان کی تکمیل ہو جائے گی۔ یہ تفصیل ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے لے کے 195 کے روشنی۔ اس کے بعد ایک شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے، کئی آراء اور واقعات مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن قرآن کریم کو کسی شخصیت سے سروکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک واقعہ ہمارے سامنے رکھتا ہے عبرت کے لیے اور سبق آموزی کے لیے۔ بہرحال جو راجع قول ہے مفسرین کا وہ یہ کہ یہ شخص کا جو قوم موسیٰ میں سے تھا، بلعم بن باعورہ جس کا نام بیان کیا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا تھا، کچھ کرامات بھی دی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ یہ اللہ والا ہی ہو کر بنتا اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا، یہ دنیا پرستی میں مبتلا ہوا، دنیاوی خواہشات میں گرفتار ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا ہی کا بندہ بنا دیا، اور جو اللہ نے اس کو انعامات عطا فرمائے تھے وہ اللہ نے اس سے واپس لے لیے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، نشانی عطا فرمائی. تو مفسرین واقعات میں لکھتے ہیں کہ کرامات بھی اس کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئی، فن شرف منہا، تو وہ اس سے صاف نکل گیا. مراد کہ اللہ کی ان آیات کی، ان نشانیوں کی اس نے قدر و قیمت دی اور اس کو اگنور کیا، نظر انداز کیا، خود دور ہوا اللہ کی عطا کردہ نشانیوں سے. فأتبعہ الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. یہ اصل مسئلہ سمجھنے کا. قرآن یہ تو کہتا ہے سورہ الناس کی آخری آیات میں، آیت نمبر 5 میں، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے سینوں میں، کون؟ شیطان. من الجنت والناس، اس کے ایجنٹ انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی. لیکن یہ وسوسے ڈالنے کا موقع دیتا خود انسان ہے. اس کا معاملہ بھی یہ ہوا، فن صلاح منہا، آیا سے دور ہوا، تو اتباعہ الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فکان من الغاوین، تو وہ ہو گیا گمراہ لوگوں میں. یہی باتیں جو آئی ہے سورہ الزخرف آیت نمبر 36 میں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. یہ پہلی پھونک مارنے کا موقع بھی انسان دیتا ہے، تبھی شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے. اس نے یہ کیا، کچھ آیات و نشانے سے دو ہو گیا، سات باؤ شیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ ہو گیا گمراہ لوگوں میں. فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، اگر وہ ان آیات کے قدر و قیمت کو سمجھتا، ان کے ساتھ جڑا رہتا، اور اللہ کی ان نشانیوں کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھ کر آگے سے آگے بڑھتا ان کے ساتھ، تو ہم اس کو بلندی عطا کرتے، ترقی عطا کرتے روحانی اعتبار سے. لیکن وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین ہی کی طرف مائل ہو گیا، زمین نفسانی خواہشات کی طرف مائل ہو گیا، اور دنیا پرستی ہی کا بندہ بن گیا. وہ تبا ہوا، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، مراد خواہش نفس کو ترجیح دی اللہ کے احکامات کے مقابلے. یہ وہ بات ہے جو آتی ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 43 میں، اوائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، الہ بنا لیا ہے. اور اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں، اوائیت من اتخذ الہہ ہوا وأضل الله على علم، اس شخص کو تم نے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا معبود، اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات کچھ کہتے ہیں، وہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، دنیا کا بندہ بن کر رہ گیا. وأضل الله على علم، اللہ نے اسے اس کے علم کے باوجود گمراہ کر دیا. یہ بہت اہم بات ہے، علم کے ساتھ تقویٰ ہونا بھی ضروری. اگر یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہو، تو یہ انجام ہوتا ہے کہ اللہ علم کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے. ورنہ میرا علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، اس سے بڑا اللہ کا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، وہ تکبر اس میں آ گیا، وہ تعصب اس میں آ گیا جو اسے لے ڈوبا. تو صرف علم نہیں، علم کے ساتھ تقویٰ بھی ہو، علم ہدایت والا ہو، تو انسان کی کامیابی. لیکن یہ دنیا کا بندہ بن کر رہ گیا، فرمائے کہ وہ تبا ہوا، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی. اس کے بعد ایک بڑی شدید مثال اللہ نے بیان کی، تو مثلا کا مثلا کل، تو اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلحق او تترک ہو یلحق، اگر تم اس پر بوجھ لاد دو اب بھی ہانپے گا، یا اسے ایسے ہی چھوڑ دو پھر بھی ہانپتا ہی رہے گا. اس کی جو یہ زبان ہے اور اس کی جو رائے تڑپتی رہتی ہے، یہ اس کی ہرش اور اس کی لالچ کی علامت ہے. کتنے ہی دے دو، کتنے ہی پیٹ اس کا بھر جائے، زبان اس کی لٹکتی رہے گی اور رال اس کی تڑپتی رہے گی. یہ علامت ہے ہرش اور تمام لالچ کی. یہ دنیا دار آدمی کہ جس کو اللہ اپنی آیات سے نوازے، جب وہ دنیا پرست ہو جائے اور اللہ کی آیات کے مقابلے میں دنیا کے چند ٹکوں کو ترجیح دے، تو اس کے لیے قرآن کتے کی مثال دے رہا ہے. انتہائی لالچی ہے، انتہائی حریص قسم کا آدمی ہے، اور انتہائی ناشکر ہے کہ اللہ اس کو بلندی عطا فرمانا چاہتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی اس نعمت کو ترک کیا اور دنیا کا بندہ ہو کر رہ گیا. آج آیات کون سی ہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
مسلم شریف کی حدیث ان اللہ یرفعو بهذا الکتاب اقواما ویضعو به آخرین، اللہ اسی قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو تل کر دینے کی وجہ سے قوموں کو دلیل اور رسوا فرما دے گا. یہ عظیم ترین نعمت آج امت مسلمہ کے پاس موجود ہے، ہر ہر فرد کے پاس موجود ہے، ہر ہر گھر کے اندر موجود ہے، ہر میڈیا پر اویلیبل ہے، ہر ہر ذریعے سے سیکھی جا سکتی ہے. لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ اگر ہم بھی دنیا ہی دار بن کر رہ جائیں، دنیا پرست ہو کر رہ جائیں، تو حدیث تو بتا رہی ہے کہ اللہ ذلیل اور رسوا فرمائے گا اور قرآن مثال دے رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے. برا نہ مانیے گا کتے کے الفاظ کہ جس کی لاپرواہی تبکتی رہتی ہے اور حس کے مارے اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے. اور آگے دیکھیے قرآن کے الفاظ، یہ کسی فقط فرد واحد کا معاملہ نہیں، دانے کا مطلب قوم لذینہ کب ضروری آیا پینا، یہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. پوری قوم کی مثال ہو سکتی ہے جس کو اللہ نواز ہے اپنی نعمت سے اور نعمتوں سے، اور وہ دنیا کی جو ہے وہ پوجا پاٹ میں لگ جائے اور اللہ جو اس کو رکاوٹیں اور بلندی عطا فرمانا چاہتا تھا اس سے دور ہو جائے. فقصصل قصص لعلہم یتفکرون، اے نبی احوال بیان کر دیجئے ان سے شاید وہ غور فکر کریں. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وانفسهم كانوا يظلمون، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. میں یہ حدی اللہ فہو المحتدی، اللہ جس کو ہدایت عطا فرمائے وہی ہدایت یافتہ ہے. وہ میں یہ بلیل، اور اللہ جس کو گمراہ فرما دے فولائکہم القاسرون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اس کے بعد بڑا ڈانٹ ڈبٹ کے انداز میں اللہ کا ایک اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے جس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے تو جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کر دیے. اس خام خواب مقابلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ ہی نے جہنم کے لیے پیدا کیا تو پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ پتان یہ بات نہیں. اللہ تو بار بار کہتے ہیں کہ جس طرح جانا چاہو گے راستہ وہی آسان کر دوں گا، ہدایت واضح ہے. شکر گزار بننا چاہو گے وہی راستہ آسان، نہ شکرے بننے چاہو گے تو وہی راستہ آسان. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں انسانی محاورے میں جھڑکی کا انداز. مثال کے طور پر کسی ماں باپ کے بچے بڑے ہو گئے اور انتہائی نافرمان، انتہائی نالائے، بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بھی نہ بنے، تو کبھی ماں کی زبان پر یہ الفاظ آ جاتے ہیں، میں نے تو تجھے پیدا اسی دن کے لیے کیا تھا. یہ نفرت کا اظہار، جھڑکی کا انداز، غصے کا انداز، کہ جب توقع پر کوئی پورا نہ اتر رہا ہو تو اس کو اس انداز سے جھڑکیاں دی جاتی ہیں. تو یہ انسانی محاورے میں رب کائنات نے اپنے غصے کا اظہار فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کی. مزید یہ کہ اللہ بکل شیء علیم ہے، اللہ کو ہر ہر شے کا علم ہے. انسان اپنی جنت جہنم خود ہی بناتا ہے، ہم سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاصی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو فیصلہ کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے کرتا ہے اپنی جہنم کا، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. اس دنیا پر وہ کہہ رہے کہ عظیم اکثریت لوگوں کی جہنم میں جانے والی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد ذکر آ رہا ہے ایسے لوگوں کا جن کو اللہ نے انسان بنایا، بہترین صلاحیت عطا فرمائی، اشرف المخلوقات بنایا، لیکن وہ اللہ کے عطا کردہ صلاحیتوں کو اگر ہدایت کے حصول کے لیے اور اس کے تقاضوں پر عمل درآمد میں استعمال نہ کرے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بدترین لوگ ہیں اور جانور سے بھی بدتر. فرمایا یہ جن کو پیدا کیا جہنم کے لیے ان کا معاملہ کیا ہے صفات کے اعتبار سے؟ لہم قلوب لا یفقہون بھی، ہاں ان کے دل ہی اس سے سمجھتے نہیں ہیں. کیونکہ ہدایت جو ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ بندے کو جو اللہ نے قبولیت حق کی صلاحیت دی ہے بندہ اس کو استعمال کرے اور اللہ کی طرف سے آئے حق کی تصدیق کرے دل کی گہرائیوں کے ساتھ. اب اگر اس بات کی بندہ تصدیق نہیں کرتا تو فرمائے کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن مجھ سے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ان سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کانے وہ ان سے سنتے نہیں. مراد روحانی طور پر بھی مر چکے ہیں، ان کی روح مردہ ہو چکی. یہ دلوں کی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، دلوں کے کان سے سنتے نہیں، حق کو سن نہیں رہے، حق کو دیکھ نہیں رہے. اولئک الانعام بل ہم اول، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر. اس لیے کہ جانوروں کو اللہ نے شعور عطا نہیں کیا، کتابوں کا نزول انسانوں کے لیے نہ کہ جانوروں کے لیے، رسولوں کو بھیجا جانا انسانوں کے لیے نہ کہ جانوروں کے لیے. اب انسان بھی نرا حیوان بن جائے، کھانا پینا پیٹ پوجا نفسانی خواہشات کی تکمیل یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، تو انسان کا حیوان کا فرق کیا ہوا؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین مقام پر پیدا کیا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین انداز میں انسان کو ہم نے پیدا کیا. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 ولقد کرمنا بنی آدم, ہم نے تو بنی آدم کو تقریب عطا کی. تفضیلا, جو مخلوق ہم نے پیدا فرمائی اس میں عظیم اکثریت پر ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی. تو اللہ نے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا, لیکن اگر وہ ان صلاحیتوں کا استعمال نہ کرے اور محض حیوانی سطح پر زندگی بسر کرے تو قرآن کہہ رہا ہے اولائے کی طرح نام جانوروں کی طرح ہے جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی کا, بلہم اول بلکہ ان سے بھی بدتر, کیونکہ اللہ نے جانوروں کو صلاحیت نہیں دی تھی, ان کو دی تھی, کیوں استعمال نہیں کیا, تو یہ ان سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون, یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اور اللہ ہی کے لیے عمدہ نام ہے تو تم اس کو انہی سے پکار. سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے آیت نمبر 109 میں, فقل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى, اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو, تمام اچھے نام اسی کے ہیں. تاکہ جو 99 نام مشہور ہیں اور صحیح احادیث میں بھی, بخاری شریف میں بھی, کہ جن کے پڑھنے سے اجر و ثواب بھی ملتا ہے, اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ ہی کے لیے عمدہ نام ہے تو اس کو انہی سے پکارو. وذروا الذين يلحدون في اسمائه, اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں, کیڑ اختیار کرتے ہیں. مراد یہ کہ اللہ کی صفات کو بندوں پر چسپا کر دیتے ہیں. صرف یہی تو ہے نا, اللہ کو مقام بلند سے نیچے اتار کر کے مخلوق کے برابر کھڑا کر دینا, یہ مخلوق کو نیچے سے اٹھا کر اللہ کے مقام بلند کے برابر لے جا کے کھڑا کر دینا. تو جو اللہ کے صفات کو مخلوق پہ چسپا کر رہے ہیں, یا معاذ اللہ اللہ کو ایسے ایٹیٹیوڈ دے رہے ہیں کہ جیسا کہ معاملہ مخلوق کا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یا اللہ کے ناموں کا مسیوز کرتے ہیں, یا اللہ کے نام بندوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں, جیسے کہ رحمان نام اللہ کا ہے, عبد الرحمان اچھی بات ہے, اب رحمان کہہ کہ پکارے کسی کو رحمان ادھر آؤ رحمان ادھر جاؤ, یہ صحیح نہیں. اسی طرح عبد الرحمان نام ہے بگاڑ کر اس کو پکارے کسی طریقے سے, عبد الغفار نام ہے بگاڑ کر اس کو پکارے ہیں, عبد الغفار یہ اللہ کا نام استعمال کر رہا ہے, اس کو بگاڑ دیا گیا. اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے ناموں کو استعمال کر کے جادو ٹونا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بھی ہے ایک گمراہی معاشروں میں جو موجود رہتی ہے. یہ سارے کے سارے طریقے ہوئے کہ جس میں اللہ کے ناموں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. فرمائیں کہ بدر الذین یلحدون فی اسمائہ, اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں تجربی اختیار کرتے ہیں. سید زون ما کا یعملون, جو کچھ وہ کرتے ہیں انقریب اس کا بدلہ پائیں. ایک مثال نوٹ دینا چاہوں آپ کو, بڑی خطرناک مثال ہے. آج وہ بدبختی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کو پکارتے ہیں کہ کل اے اللہ جو دعا میں جا کر کھیلنا ہے اس کا نمبر ہمیں صحیح طرح پتہ چل جائے. یہ بھی اللہ کے ناموں کا مس یوز ہے, اپنے نجائز مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ کو پکارنے اس کے ناموں کا بادشاہ اس کو دینا. سید زون ما کانوا یعملون, جو کچھ وہ کرتے تھے ان قریب اس کا بدلہ پائیں گے. وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق بہ وبہ یعدلون, وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون, اور جو لوگ ہم نے پیدا کیے, جو مخلوقات ہم نے پیدا کی, انسان پیدا کیے, اس میں سے ایک گروہ ہے وہ تو ٹھیک راستہ بتاتے ہیں اور اس کے مطابق وہ فیصلہ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد کئی طور پر شروع ہو رہا ہے, اس میں نافرمان لوگوں کا ذکر آئے گا, اللہ کے قدرت کے نظاروں کا ذکر ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوزیشن کا کلیئر انداز میں بیان کر دیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول تھے, باقی اختیار جو ہے کلی وہ اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے. ون لذین کذبوا, پہلے ذکر آیا نیک لوگوں کا, اب آ رہا ہے برے لوگوں کا. ون لذین کذبوا بآیاتنا, اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اللہ رسی دراز کرے گا اس وجہ سے بھی کہ شاید وہ بات آ جائیں, اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ پھر کھلی ڈھیل دے دیتا ہے اور اچانک پکڑتا ہے تاکہ بچنے کی کوئی راہ ان کے لیے باقی نہ رہے. سنسدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. واملی لہم, اور میں انہیں ڈھیل دوں گا, ان قیدی متین, لیکن میری تدبیر بڑی پختہ ہے. اولم یتفکروا, جب وہ غور نہیں کرتے, ماں بصاحبہم من جنۃ, ان کے صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون تو نہیں ہوا, ان ہوا الا نذیر مبین, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ صاف صاف توبہ خبردار کرنے والے. یہ طرح طرح کے ناموں سے پکارا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کبھی ان کے بدبختوں نے کہا مجنون ہو گئے ہیں, کبھی کہا کہ ان پر جادو ہو گیا ہے, کبھی کہنے لگے یہ جھوٹے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس کی نفی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض, کیا وہ دیکھتے نہیں بادشاہ آسمان و زمین کی, وما خلق اللہ من شیء, اور جو اللہ نے کوئی بھی, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر شے میں سے پیدا فرمایا, وَأَنَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ کہ شاید قریب آ گئی ان کی اجل یعنی موت کی گھڑی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ اللہ کی معرفت کی نشانی ان کے سامنے موجود ہے، کیوں نہیں پہچانتے اس کو، کیوں نہیں قبول کرتے حق کو؟ اور یہ کہ ان کی موت اس لیے مبنی آ سکتی ہے تو کیوں نڈر بنے ہوئے ہیں، کیوں حق کو قبول کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اس کو اللہ گمراہ فرما دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، فلا ہادی لہ اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، ویدرہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بہتے چھوڑ دیتا ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے قیامت کے متعلق پوچھنے کے قبائل آئے گی، اس کے قائم کرنے کے متعلق کہ اس کا قائم ہونا کب ہوگا، سوال کا بیان. قل آپ فرما دیجیے، انما علمها عند ربی، یقینا اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے. یہ بات سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں آئی ہے، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس. ہاں علامات تفصیلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی احادیث میں، یقینی علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں. قل آپ فرما دیجیے، انما علمها عند ربی، اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها الا ہو، اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں فرمائے گا. ثقلت فی السماوات والارض، بھاری ہے وہ آسمانوں اور زمین. یہ بڑا بھاری واقعہ ہے جو انسانوں پر اور یہ مخلوقات پر پیش آئے گا. لا تأتیکم الا بغتة، وہ تم پر نہیں آئے گی مگر بالکل اچانک. یہ اچانک کتنا اچانک ہے؟ بخاری شریف میں اس کی تفصیل ملتی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص دوسرے کے ساتھ کپڑا خرید و فروخت کر رہا ہوگا، ایک شخص اونٹنی میں دودھ دہ رہا ہوگا، ایک شخص اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا جانور کو پانی پلانے کے لیے، اور ایک شخص لکما لے رہا ہوگا کھانے کے لیے. چار کام ہو گئے. کپڑا فروخت کرنے والا فروخت نہیں کر پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. دودھ دہنے والا اونٹنی کا دودھ دھو نہیں پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. حوض درست کرنے والا درست نہیں کر پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. لکما منہ میں ڈالنے والا نہ ڈال پائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی. اتنی اچانک ہے. لا تأتيكم إلا بغتة، وہ نہیں آئے گی مگر تم پر اچانک. اچھا، ایک قیامت اجتماعی ہے جس پوری زمین پر واقع ہوگی، ایک قیامت میری اور آپ کی ہے، وہ بھی اچانک. اللہ کے لیے اچانک نہیں، ہمارے لیے مقرر ہے. اللہ کے اللہ کو پتا ہے، وہ ہے میری اور آپ کی موت. سنن نسائی کی حدیث، من مات فقط قامت قیامته، جو مر گیا اس کی قیامت واقع ہو گئی. اللہ ہمیں اپنی موت کی یاد رکھنے اور اس کی بات زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یہ سالوں کا کہانے کا حتیجی مانڈا ہے نبی، آپ سے اس طرح پوچھنے گیا کہ آپ اس کی متلاشی ہیں. قل آپ فرما دیجیے، انما علمها عند اللہ، اس علم صرف اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کی پوزیشن بیان کی جا رہی ہے. کیا اللہ کے رسول سے نفع نقصان کا اختیار اللہ کو؟ قل آپ فرما دیجیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. ولو کنت عالم الغیب، اور اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. لیکن نہیں، میری یہ حیثیت ہے نہیں. میں کیا ہوں؟ ان انا الا نذیر و بشیر، لیکن میں تو ایک ڈرانے والا، یعنی خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یہی مضمون، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پوزیشن کا بیان سورہ انعام آیت نمبر 50 میں بھی تفصیلا آ چکا ہے. اس کے بعد 23 رکوع، اس میں شرک کا بیان اور مشرکین کے مشرکانہ عقائد کا ذکر آئے گا. ساتھ ہی قرآن کریم کے آداب اور دعا کے آداب کا ذکر بھی انشاءاللہ تعالی اس سورہ مبارکہ میں آ جائے گا. ساتھ ہی دائی کے لیے اہم رہنمائی بھی اس رکوع میں آئے گی. فرمایا کہ ہوا الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیے یعنی آدم علیہ السلام، وجعل منہا زوجہا، اور انہی سے ان کے جوڑے کو بنایا یعنی حوا سلام علیہا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے پاس جا کر سکون حاصل کرے. یہ پہلے جوڑے کا ذکر آگے نسل انسانی کے، اور تمام جوڑوں کے لیے اللہ کا یہ اللہ کی طرف سے بات بیان کی جا رہی ہے، تاکہ یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرے. یہی بات سورہ الروم آیت نمبر 21 میں بھی آئی ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ اس کے پاس جا کے سکون حاصل کرو. آج لوگوں کو سکون کے لیے جانا پڑتا ہے تھیٹرز میں، کلبز میں، اور کچھ اور آگے گئے مطلب جانے کیسی کیسی بری خرافات پر مبنی محافل میں جاتے ہیں. کچھ لوگ سکون تلاش کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر فلموں اور ڈراموں کے اندر. اللہ نے ہمارے گھر میں ہمارے لیے سکون کا ذریعہ فراہم کیا. آج مغرب اس کی تلاش میں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر رہا ہے اجتماعی طور پر. رب کائنات کہہ رہے خاندانی نظام کو مضبوط کرو, یہی تو تمہیں سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ کے رسول نے کہا بہترین بیوی وہ ہے کہ جس کو شوہر جب اس کا دیکھے اس کا دل خوش ہوتا ہے. ستہارا اسے سایہ کام کاج سے ایک نظر اس کی اپنی بیوی پر پڑ جائے اس کو سکون ملتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت جو اس خاندانی نظام کو مضبوط کرنا چاہتا ہے, کرانا چاہتا ہے. اور ہمارے دو رشتے پر ہمیں سکون دے رہا بغیر کسی قیمت کے. وہ ایک دفعہ مہر ادا کر دیا بس. باقی نان نفقہ تو خیر مسئلہ بات ہے ہی ہے, انسان اپنی ذات پر بھی خرچ کرتا ہے, لیکن بغیر کسی کاسٹ کے ہمارے گھر کے اندر سکون موجود ہے. اللہ کی یہ نعمت ہے, ذہن رکھی سورہ الروم میں اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا. اس کو اس اسٹریٹ سے لیں گے تو ان شاء اللہ گھر میں سکون ملے گا, تو انسان کو باہر جا کے دھکے کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. بہت سی نفسیاتی بیماریوں سے لوگ بچیں گے اگر اس سکون کے ذریعے کو واقعی انٹیکٹ رکھا جائے, اور بہت سے اخراجات سے انسان بچ جاتا ہے اگر اس سکون کے ذریعے کو واقعی استعمال کیا جائے. اللہ اس کی حکمت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے, اور اس پر قناعت کر کے سکون قلبی اللہ ہمیں عطا فرمائے. تو فرمائے کہ وجعل منہا زوجہا, انہیں پہلے آدم علیہ السلام سے ان کی جوڑے کو بنایا, لیسکن الیہا, تاکہ ان کے پاس سکون حاصل کرے. یہ تو نسل انسانی کے پہلے جوڑے کا بیان مکمل ہو گیا. آگے اب ایک مجموعی بات آ رہی ہے مشرکین کے حوالے سے, اس لیے اس کو الگ ہم سمجھیں گے, جوڑنا نہیں ہے اس کو. اب مجموعی کے بعد مشرکین کا ذکر. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به, پھر جب مرد نے اسے ڈھانپ لیا یعنی عورت کو, تو اسے ہلکا سا حمل رہ گیا, پھر وہ اس کو لیے پھرتی رہی 8 مہینے 9 مہینے حالت حمل میں, پریگنسی میں. فلما اثقلت, پھر جب وہ بھوجن ہو گئی, دعوا اللہ ربهما, تو دونوں نے اپنے رب کو پکارا, لئن آتیتنا صالحا, اگر تو نے صالح اولاد عطا فرما دی, لنکونن من الشاکرین, تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے. اب یہ ہے کہ انسان جب اس کے سر پہ آتی ہے تو اللہ اس کو یاد آتا ہے, یہ معاملہ ہو گیا. فلما آتاہما صالحا, تو جب اللہ نے صالح اولاد عطا فرما دی, جعل لہ شرکاء فیما آتاہما, تو انہوں نے اس طرح کے لوگوں نے جو کچھ اللہ نے انہیں عطا فرمایا اس میں شریک ٹھہرا دیا. فتعال اللہ عما یشرکون, تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ کیا ہے نعمت اللہ کی, شکر کسی اور کا ادا کرتے تھے بتوں کا, یہ ہے شرک, یہی ناشکری ہے. اللہ نعمت عطا فرمائے بندہ شکر کسی اور کا ادا کر رہا ہو, وہ بت پرستی میں مبتلا تھے. لیکن ایک بات نوٹ کیجئے, وہ اولاد کسے مانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور شرک کرتے تھے بتوں کو شکریہ ادا کر کے اللہ کے ساتھ, لیکن اللہ کسے مانگتے تھے؟ اول اللہ. آج اللہ معاف فرمائے, علم کی کمی کی وجہ سے, دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اولاد بھی غیر اللہ سے جا کر مانگتے ہیں. فلاں مدار پر چلے جاؤ وہاں نظرانے چلا دینا, فلاں مدار پر چلے جاؤ وہاں اتنا پیسہ دے دینا, فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ وہاں سے مانگ لینا, اولاد تو مل جائے گی تمہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ مانگ رہے تھے اللہ سے, شرک کرتے تھے بتوں کو پوچھ کر, یا مانگ ہی رہے غیر اللہ سے براہ راست. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ سمجھ عطا فرمائے. بار بار قرآن نے اس کی نفی فرمائی, باقی کسی کی کوئی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرما دی ابھی آئے تو میرے کی ایک میں, میں کسی کا پھر نقصان کا اختیار نہیں رکھتا, تو باقی کوئی اور ذات کیا اس کی حیثیت رہ جاتی. تو یہ ہے کہ مانگنا بھی اللہ سے ہے, شکر بھی اسی کا ادا کرنا ہے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون, کیا وہ انہیں شریک ٹھہراتے ہیں جو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں؟ بلا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون, اور وہ ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے بلکہ اپنی خود مدد بھی نہیں کر سکتے, وہ ان کو پکارتے. سورہ الحج کے آیت 73 میں اللہ نے پول کھولا ان لوگوں کا, جھوٹے معبودوں کا, جنہیں تم اللہ کی سوا پکارتے مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, اور مکھی ان کے نذرانوں میں سے کچھ لے جائے تو یہ بےچارے اسے واپس بھی نہیں لے سکتے. جن کو اتنا اختیار حاصل نہیں ہے وہ کسی اور کو کیا زندگی دے سکتے ہیں, جو خود مر گئے. اگر اللہ کے انبیاء کو پکارا گیا, اللہ کے رسول کی آخری جو وصیتیں ہیں سائے فطرہ کی تمام کتابوں میں تقریبا آپ کو ملیں گی. اللہ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کے قبور کو شرک پرستی کا گھر بنا لیا اور ان کو پکارنے شروع کر دیا. اس نے منع کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے, چاہے وہ بت ہو جو کھڑے تھے یا آج وہ مردے ہو جو لیٹے ہوئے ہیں. ہندو یہ تو کہتے ہیں ہم نے کھڑوں کو پکارنا شروع کیا ہے, پکار رہے تم لیٹوں کو پکار لو, فرق کیا ہوا؟ کسی کو نہیں پکارنا اللہ کے سوا. وہ اپنی ان کی حیثیت کیا ہے, ان کا اختیار کیا ہے. وہ خود مر گئے جن زندوں کو, یعنی کہ جو انسان تھے جن کا اپنا انتقال ہو گیا, جو اپنی موت کا دفاع نہیں کر سکتے, وہ کسی کو زندگی کیا دیکھ سکتے, کسی کا نفع یا نقصان کا کیا اختیار رکھ سکتے ہیں. یہ ہے جو قرآن جس کی بار بار نفی کرتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص کم سے کم ایک مرتبہ سمجھ کے قرآن پڑھ جائے, کم سے کم اس طرح کی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا. اسی نفی قرآن نے کی اس کی بات کا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج ہمارے مسلمان بھائی اس طرح کے شرک میں مبتلا ہے علم کی کمی کی وجہ سے. ان سے ہمیں نفرت نہیں, اس معنی میں ہمدردی ہونی چاہیے کہ ان تک دین نہیں پہنچا ہے, ان تک اللہ کا کلام نہیں پہنچا ہے, ورنہ یہ کلام صرف ترجمہ پڑ جائے, اس مسئلے کے اعتبار سے کر رہا ہوں, اتنا کلیئر ہے, اتنا واضح ہے کہ جو بندہ سمجھ کے پڑ جائے وہ سمجھ کر کس شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے, ہمارے بھائیوں کی بھی سمجھ عطا فرمائے, اور ہمیں توفیق دے کہ جو جانتے ہیں اس چیز کو ان تک پہنچانے کا, جو ان کو شرک سے بچانے کی کوشش کی جا سکے. فرمائے کہ بلا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسهم ینصرون, اور وہ ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ, اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. سلام علیکم, تمہارے لیے برابر ہے. ادعوتموہم ام انتم صامتون, اور تم انہیں بلاؤ یا چپ رہو, یہ بتوں کے حق میں تو برابر ہے. اس کے بعد فکر آ رہا ہے انسانوں میں سے جن کو پکارا گیا ان کا معاملہ کیا ہے. ان الذين تدعون من دون الله, بیشک جنہیں تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا, عباد امثالکم, وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں. فدعوہم, پھر انہیں پکارو, فلیستجیبوا لکم, تو چاہیے وہ تمہاری بات کو قبول کریں, انکم تم صادقین, اگر تم سچے ہو. پہلی بات تو مردہ ہیں, وہ تمہاری بات قبول نہیں کر سکتے. آپ سے آپ جواب یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے, موجود ہے, بتانے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد پھر بتوں کی طرف اشارہ. الم ارجل یمشون بها, کیا ان کے پاؤں جن سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبصرون بها, کہ ان کے ہاتھ جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بها, کہ ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بها, کہ ان کے کان جن سے وہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم, اب کہہ دیجیے اس کا انداز, کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارو اپنے شریکوں کو, ثم کیدونی, پھر مجھ پر اپنا داؤ چلا کر دیکھ لو, فلا تنذرون, بس مجھے مہلت نہ دو. یہ چیلنج کا انداز مشرکین کے لیے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب, دیکھیے میرا کاساس, میرا ولی, میرا پشپنا تو وہ ہے, یعنی اللہ, جس نے کتاب نازل فرمائی. وہ یتبلغ الصالحین, اور وہ نیکوکاروں کی حمایت فرمانے والا ہے. یہ کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ اعراف جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی اختتام پر ہے, اور سورہ انعام جو ہم پڑھ چکے مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی, تو اس میں چیلنج کا دو انداز بھی آ گیا, اور اس معاملے حجت بھی ہو گئی مشرکین مکہ پر. اب یہ چیلنج کا انداز یہاں پر آ گیا, والذین تدعون من دونه, اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو, اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو, لا یستطیعون نصرکم, وہ قدرت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی, ولا انفسهم ینصرون, اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف, لا يسمعوا, تو کچھ نہ سنیں گے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف تک رہے ہیں, حالانکہ وہ کچھ بھی دیکھتے نہیں ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد بڑی اہم ہدایت دائی کے لیے, خود العاف ہوا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرمائیے, وامر بالعرف, اور بھلائی کا نیکی کا حکم دیجیے, واعرض عن الجاہلین, اور جاہلین سے, نادانوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے. اشتعال سے منع کیا گیا, الجھنے سے منع کیا گیا, پہنچاتے رہیے, کوئی نہیں مانتا قیاس کر لیجیے اسے, لیکن درگزر کا رویہ اختیار کیجیے, بھلائی کا حکم دیتے رہیے, اور نادان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے. ہاں, اب یہ اتنا عمدہ آداب, شیطان کبھی نہیں جائے گا کسی دائی میں پیدا ہو تو اس کی طرف سے چوک لگ سکتی ہے. وَإِن, اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے, کوئی پھسلاوا اس کی طرف سے آئے, نظرن, کوئی چوک, فاستعذ باللہ, تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, انہ سمیع علیم, بے شک اللہ خوب سننے والا, علم رکھنے والا ہے. رحمان ہی نے شیطان کو کچھ ہدایت دی جس کی بنیاد پر بڑبڑا رہا ہے, تو اس رحمان کی پناہ میں آ جاؤ, تو یہ شیطان تمہارا کچھ بھی بال بیتا نہیں کر سکے گا. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان, جیسے جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں, جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچ جاتا ہے, تذکروا, تو فوراً وہ یاد کر لیتے ہیں, مراد اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. فاذا هم مبصرون, پھر وہ فوراً دیکھ لیتے ہیں, مراد سیدھے راستے کو. یہ کہا جا چکا کہ دوامی ذکر بہت ضروری ہے, جس میں نماز بھی ہے, جس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے, جس میں مسنون دعائیں بھی مختلف اوقات کی, اور مسنون اذکار بھی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں, آپ آفس میں بیٹھنے کوئی کام نہیں ہے, خاموش رہنے سے بہتر ہے بندہ ذکر الہی کرتا رہے. یہاں پر سمجھنے کی بات کیا ہے, ذکر الہی سے جب بندہ ہٹتا ہے تو شیطان حملہ آور ہوتا ہے. سورۃ الزخرف آیت نمبر 36 کہ وَمَن يَعْصِ ذِكْرَ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے ہم اس کے لیے شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں, وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. تو رحمان کے ذکر سے اٹیچ رہو تو شیطان کو حملہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. لیکن اگر کوئی چوک لگ جاتی ہے اہل ایمان کو, تذکرو فوراً ذکر کر لیتے اللہ کا, فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ, اور وہ فوراً دیکھ لیتے ہیں مراد سیدھے راستے کو. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ, اور جو ان شیاطین کے بھائی ہیں وہ انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں, تو ملائوں کو سیرون, پھر وہ اس میں کچھ کمی نہیں کرتے. مکھی گندگی پر ہی آتی ہے نا, تو جو لوگ گندگی میں رہنے کا فیصلہ کر لیں, گمراہ ہونے کا فیصلہ کر لیں, یہ شیاطین ان کے بھائی بن انہیں کی طرف, انہیں گندگیوں کی طرف ان کو پھر دعوتیں دیتے ہیں. وہ ادا لم تعطین بھی آیتین, اور جب ان کے پاس کوئی آیت, وہ ادا لم تعطین بھی آیتین, اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس کوئی آیت کو نشانی نہیں لاتے, اور لوگ کو کہتے ہیں لو رج کبھی کہا, خود گھر کیوں نہیں لیتے اس کو, ماں گنگا یہ پورا رام کا موضوع تھا. بار بار کہہ دیتے کوئی نشانی کوئی نشانی, لیکن اللہ کا بار بار حکم کیا یا اللہ کا بار بار جواب کیا, قرآن ہی اصل مرزا. سب اس کا ذکر یہاں پر بھی آ گیا. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے, ان نما تجربہ ما یوحا الیہ من ربی, میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. میں اللہ کی وحی کا پابند ہوں, معجزے دکھانا نشانیاں دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے. اصل معجزہ ہارا رسوائی ربکم, یہ ہے بصیرت کی باتیں, آنکھیں کھول دینے والی باتیں تمہارے رب کی جانب سے, یعنی قرآن, اور ہدن و رحمہ, اور ہدایت اور رحمت ہے, لقوم یؤمنون, ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یہ اصل معجزہ ہے, اس کی طرف آؤ, اسی سے ہدایت ملے گی, اس کے سوا کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی. اس کے بعد قرآن کریم کے سننے کا ادب بیان کیا جا رہا ہے. وہ ادا قری القرآن, اور جب قرآن پڑھا جائے, فاستمعوا, تو غور فاستمعوا لہ, اسے غور سے سنو, استمعوا غور سے سنو لہو اسے, وانصتوا, اور خاموش رہو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ قرآن کریم کے آداب میں سے, خاموش رہنا, توجہ سے سننا اہم ہے, بہت اہم ہے. اسی سے رحمت الہی ملے, اور اسی سے بندے کو سکون قلب ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سورہ رعد آیت نمبر 28, دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے, اس کی اعلیٰ ترین شکل اللہ کی کتاب. تو اس کا یہ ادب بیان کیا گیا کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو خاموش رہا جائے اور غور سے سنا جائے. اللہ ہمیں قرآن کا واقعتا ادب کرنے کی توفیق دے, اور ہم سنیں تو طلب ہدایت کی نیت, پڑھیں تو طلب ہدایت کی نیت, اور اس بھی نیت ہوگی جو سنیں گے جو ہدایت ملے گی, اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیا تھا فرمائے. اس کے بعد دعا کے آداب, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, اور اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں عاجزی سے, تَضَرُّعًا وَخِيفَةً, عاجزی سے, تَضَرُّعًا عاجزی سے, وَخِيفَةً ڈرتے ہوئے, وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ, اور بلند آواز کے بغیر, بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, صبح اور شام, وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ, اور بے خبروں میں سے نہ ہو جاؤ. یہ تین آداب آئے ہیں ذکر الہی, اور اسی میں دعا کا معاملہ بھی کہ عاجزی ہو ڈرتے ڈرتے. یہ ڈرنا کیا ہے, اللہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ نہ فرما دے, اور میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میری دعا کو رد نہ فرما دے, اس بات سے ڈرنا اور عاجزی کرنا, اور بلند آواز کے بغیر یہ چلانا جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. عرض کیا جا چکا ہے کہ پسندیدہ انفرادی دعا ہی ہے, اجتماعی دعا کا بہت شاذ ہمیں حوالہ ملے گا احادیث, بہت شاذ نہ ہونے کے برابر. پسندیدہ انفرادی دعائیں ہیں, ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے. تو یہ ہے کہ بلند آواز کے بغیر, بالغدوی والآصال, صبح و شام, ولا تکن من الغافلین, اور بے غافلین میں سنا ہو جاؤ. ان الذین عند ربک, جیسے جو لوگ تمہارے رب کے نزدیک ہیں, لا یستکبرون عن عبادتی ہی, وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. یہ اشارہ فرشتوں کی جانب بھی ہے, اور اہم اصول یہاں پر یہ آیا کہ تکبر وہ شے ہے جو حق کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے. تو جو اللہ کے رب تمہارے رب کے نزدیک ہیں, لا یستکبرون عن عبادتی ہی, وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے, یسبحونہ, اور اس کی تسبیح کرتے ہیں, ولہ یسجدون, اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. سجدے کے متعلق چند باتیں سماعت فرما لیجیے. قرآن کریم میں یہ تقریباً 14 مقامات ہیں, اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور بعض دیگر فقہاء کے نزدیک 15 مقامات, اسی کے سورہ حج میں وہ 2 مقامات کا سجدے کے قائل, تو 14 اکثر اور یہ کہ بعض علماء کے نزدیک 15 کا معاملہ بھی ہے، یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں سجدہ کرنا واجب ہے. وہ جو شرائط نماز کی ہیں، انسان پاک صاف ہو، لباس پاک ہو، جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، قبلہ رخ ہو، وہی شرائط سجدے کے لیے بھی ہیں. اسی طرح نماز میں تلاوت کر رہے ہیں اس دوران سجدہ جائے تب بھی سجدے میں جا کے سجدہ کرنا ہوگا، اور ویسے ہم تلاوت کر رہے ہیں تو بیٹھ کر بھی سجدہ کیا جائے گا. اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا، تسبیح پڑھنا سجدے کی، ایک مسنون دعا بھی ہے جن کو یاد وہ بھی اس کا اہتمام کریں، اور اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا. تو سلام پھیرنے کا مسئلہ اس میں نہیں ہے، یہ اسے ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر یہ کہ ایک ہی محفل میں ایک ہی تلاوت آیت جو ہے سجدے کی، ایک محفل میں، ایک گیدرنگ میں اگر کئی مرتبہ پڑھی جائے تو ایک ہی مرتبہ سجدہ کرنا لازمی ہوگا. جیسے حفاظ ہیں، تین تین چار چار گھنٹے کی کلاس میں ایک آیت بار بار آ رہی ہے، پریشانی ہو جائے گی. تو ایک نشست میں اگر آیت سجدہ تلاوت کی جائے تو ایک ہی مرتبہ سجدہ کرنا لازم ہوگا. ٹیلی ویژن، ریڈیو پہ اگر لائیو تلاوت آ رہی ہے، لائیو براہ راست، اس پر سجدہ لازم ہے. ریکارڈیڈ پر علماء فرماتے کہ لازم نہیں. ہم بیٹھے ہوئے، کسی نے تلاوت زور سے کرنا شروع کر دی اور آیت سجدہ آ گئی، ہم پر سجدہ کرنا لازم ہو جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تو آیت سجدہ آرام سے پڑھیں تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو جائے. یہ ہے کچھ بنیادی باتیں تلاوت کے سجدے کے اعتبار سے. ہاں، یہ سجدہ کی صرف انہیں اوقات میں کیا جا سکتا ہے کہ جن میں سجدہ کرنے کی اجازت ہے. مکرو اوقات جو تین ہے دن میں، ان مکرو اوقات میں کوئی بھی سجدہ کرنا منع ہے، اس وقت تلاوت کا سجدہ بھی نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی اور ہر دم اپنے سامنے جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سجدہ ادا کر لیجیے، پھر انشاءاللہ اگلی سورۃ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. سورۃ الانفال. اب دو طویل مکی صورتیں یعنی انعام اور اعراف کے بعد پھر دو مدنی صورتیں آ رہی ہیں، سورۃ الانفال اور سورہ التوبہ. یہ دونوں صورتیں بھی جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں. مشرکین مکہ پر اتمام حجت ہو گئی، سورہ انعام سورۃ الاعراف ہم نے دیکھ لی. اس کے بعد مدینہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو قتال کی اجازت مل گئی. سورہ حج آیت نمبر 39 اس کا ذکر ہے. ہجرت کے دوران قتال کی اجازت مل گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اپنے اس مقام کو مضبوط کیا مدینہ میں، اور یہود سے معاہدے کیے، نمبر ایک. نمبر دو، مواخا کا رشتہ قائم کیا مہاجرین اور انصار کے درمیان. نمبر تین، ایک مرکز اپنا بنایا مسجد نبوی کی صورت میں. تو یہ اس مقام کو اسٹرانگ کیا. اور پھر اب آپ نے بدر سے پہلے 8 مہینے روانہ فرمائی تجارتی قافلوں کی روک تھام کے لیے، جو مشرکین کی تجارت چلتی تھی. یہ وہ ہے کہ اشارہ تھا کہ اب مسلمان اقدام کریں گے مشرکین کے خلاف. اب نوٹ فرما لیجیے کہ جیسے گزشتہ رسولوں کے حالات ہم نے پڑھے سورۃ الاعراف میں کہ جو قومیں نافرمانی پر اڑی رہی تو اللہ کا عذاب آتا تھا اور اس قوم کو مٹا دیا جاتا تھا. اس کو اصطلاح میں عذاب استیصال کہتے ہیں. عذاب استیصال، پوری قوم مٹا دی جائے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے. مشرکین مکہ نے بھی نافرمانی کی روش اختیار کی تو گویا ان کے لیے بھی عذاب کا فیصلہ ہو چکا اللہ کی طرف سے. تاہم کس طرح ان پر عذاب کا معاملہ آیا ہے، اور پھر فتح مکہ کے بعد تو لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تو بالکل مٹا دیے جانے کا معاملہ نہیں ہوا مشرکین کے ساتھ، لیکن عذاب کی کیفیات ان پر آئیں گی. پورے انفال میں ہم دیکھیں گے غزوہ بدر کا ذکر ہے جو کہ عذاب کی پہلی قسط تھی مشرکین مکہ کے لیے. 70 بڑے بڑے ان کے سردار اور مشرکین مارے گئے اور 70 کے قریب گرفتار ہوئے. یہ غزوہ بدر میں ہوا. سورہ التوبہ میں ہم دیکھیں گے کہ 9 ہجری میں آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا مشرکین مکہ کو سورہ التوبہ میں بالکل شروع کے اندر، یہ تو قبول کر لو یا یہ زمین چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ قتل کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ عذاب اس سال کا آخری وارننگ کا معاملہ سورہ التوبہ میں اس کا ذکر آئے گا. تو جوڑے جوڑی کی صورت یہ ہوئی کہ عذاب کی پہلی قسط بدر میں، اس کا ذکر انفال میں. عذاب کے اعتبار سے آخری وارننگ، شدید ترین الفاظ اس میں آئیں گے، وہ سورہ التوبہ میں اس کا ذکر آ جائے گا ان شاء اللہ. نتیجے نوٹ فرما لیجیے، یہ غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ باتیں. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے حکم تھا کفوا ایدیکم، سورہ النساء آیت 77، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھا. 4 ماہ ہو رہے تھے، اللہ رسول دعوت دے رہے تھے، جو قبول کر رہے تھے آپ ان کو جمع فرما رہے تھے، ان کی جماعت بنا رہے تھے، ان کی تربیت کر رہے تھے، اور حکم یہ تھا کہ ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. اس سے جو مشکل آتی تھی، جو مصائب آتے تھے برداشت کر رہے تھے. مکے میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جیسے مدینہ ہجرت کر کے حج کر چکا سورہ الحج، آیت نمبر 39 میں اجازت دے دی گئی قتال کی. پھر البقرہ ہم پڑھ چکے, آیت نمبر 216 کتاب قتال کی فرضیت آ گئی. البقرہ آیت نمبر 90 قتال کا حکم آ گیا, قتال کا حکم بھی آ گیا. اور یہاں جب آپ نے انٹرنلی اپنا آپ کو اسٹرانگ کر لیا, اب آپ نے اقدام کا فیصلہ کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں جیسے کہ کہہ دیا جاتا ہے ڈیفینسو جنگ ہے, جہاد کا اس نے استعمال نہیں کر رہا, قتال صحیح لفظ ہے. جہاد عام ہے اور قتال خاص ہے جو کہ جنگ کہلاتا ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں ڈیفینسو جہادی لوگوں کی لینگویج ہے, ڈیفینسو جنگ اگریسو ہے ہمارے دین میں. اس لیے ہم فاضل پڑھیں گے آئے 39, قتال کرو, وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. قتال کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ وہ حالات جن میں اللہ کی بندگی ممکن نہ ہو, تو قتال کرو ان حالات کو بدلنے کے لیے یہاں تک کہ دین, سسٹم آف لائف, نظام زندگی اللہ کے لیے ہو جائے. یہ اقدام خود اللہ کے رسول نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور غزوہ بدر سے پہلے پہلے 8 مہمیں آپ نے روانہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. مہموں سے مراد دستیں بھیجا آپ نے. قریش کی تجارت چلتی تھی نا, یہ مدینے کے روٹ پر شام کی طرف اور یہ فلسطین کے علاقے, یہ جو روٹ تھے ان کے, ان روٹ پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجنا شروع کیا, ان کو یہ وارن کرنے کے لیے کہ اب ہمارے پاس طاقت آ رہی ہے, اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. جب تک طاقت نہیں تھی برداشت کرتے رہے, لیکن طاقت آ جائے ایمان کے پاس تو وہ حق کو برداشت, وہ نہ حق کو برداشت نہیں کریں گے اور وہ تم سے مقابلہ کریں گے. 8 مہموں کو اللہ کے رسول نے روانہ فرمایا. 8ویں مہم جو آپ نے روانہ فرمائی رجب میں, سنتو ہجری میں, اس میں ذرا سی جھڑپ ہوئی, ایک مشرک مارا بھی گیا تھا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس سنتو ہجری جماد الاولا میں, جب آپ کو معلوم ہوا کہ قریش کے قافلہ تجارت کے لیے جا رہا ہے ابو سفیان کی سرکردگی میں, اور ابو سفیان ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے, اور کئی لاکھ کئی ہزار درہم ان کے پاس موجود ہیں, کئی اونٹ ان کے پاس موجود ہیں, تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا ان کا تعاقب کرنے کا. چنانچہ آپ صحابہ کرام کو لے کے گئے اور ایک مقام کا ذو العشیرہ وہاں تک آپ پہنچے, لیکن وہ قافلہ نکل گیا تھا. یہ جماعت الاولی سن 2 ہجری کی بات ہے. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کو مقرر فرمایا, یہ کیونکہ تجارت کے لیے گئے ہیں تو واپس آئیں گے تو تجارتی مال ان کے پاس ہوگا, ان پر نگاہ رکھی جائے جیسے یہ قافلہ واپس آئے, بتایا جائے مدینے میں ہمیں بتایا جائے. آپ کو اطلاع ہو گئی یہ رمضان کا مہینہ تھا, 17 رمضان المبارک, 2 ہجری میں غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اطلاع ہوئی, آپ نے صحابہ کو تیار کیا. عام روایات کے مطابق 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین آپ کے ساتھ تھے, تو خاص تیاری نہیں تھی. 70 اونٹ اور 8 کے قریب تلواریں اور چند گھوڑے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. کیوں کہ تجارتی قافلہ تھا, وہ کوئی فوج تو نہیں تھی, تو خاص تو تیاری نہیں تھی, لیکن آج چلے صحابہ کرام کو لے کر. ادھر ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کے لیے آ رہے ہیں, اس نے فوراً سوار کو روانہ کیا مکے والوں کی جانب کہ ایسا ہو گیا. مکے والے تو تیار تھے کہ اب تو جڑنا ہی ہمیں ان سے, اب تو کسی طرح ان میں قلع قمع کرنا ہی ہے. انہوں نے 1000 کا لشکر تیار کیا خوب تیاری کے ساتھ, اور جشن مناتے ہوئے آئے, ناچتے گاتے شرابے پیتے ہوئے. راستے میں ابو سفیان نے اپنا راستہ چینج کر لیا اور وہ جو ہے وہ حفاظت سے اس مقام سے نکل گئے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام کے لیے آ رہے تھے, یعنی وہ ان کی رینج سے باہر چلے. تو ابو سفیان نے کہلوا دیا ان کو کہ اب ہم نکل گئے سیفلی, تو تم واپس چلے جاؤ. ابو جہل جو اکڑ گیا کہ نہیں, اب تو وہاں جائیں گے, ان کو قتل کریں گے, وہاں شرابے پیئیں گے اور وہاں کے لوگوں کی ضیافت کریں گے, اپنے اردو کو ذبح کر کے پھر واپس آئیں گے. یہ تکبر اسے لے ڈوبا. چنانچہ اس لشکر میں ابو لہب کے سوا سارے بڑے بڑے سردار ان کے آئے تھے. بہرحال یہ پہنچے ہیں, ادھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا. اب دو راستے ہیں, ایک طرف وہ ہے تجارتی قافلہ, اس میں مال ہے لیکن جنگ کے اندر کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا, اور دوسری طرف وہ آ رہا ہے لشکر 1000 کا جو بڑا طاقتور ہے. اللہ کی مشیت یہ تھی جیسے کہ ہم دیکھیں گے آگے الفاظ میں, یہ لڑائی ہو کر رہے تو کچھ لوگ اس وقت بھی مسلمان تھے جن کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ ابھی نہ لڑے تو اچھی بات ہے, بے سر و سامانی بھی ہے اور ابھی ارادہ بھی جنگ کا لے کر نہیں آئے تھے. اللہ نے ان کو بھی مطلب دے کر دیا کہ نہیں, اللہ تو چاہتا ہے کہ یہ مقابلہ ہو کر رہے. پھر بہرحال وہ مقابلہ ہوا ہے, اس کا کچھ ذکر آگے الفاظ میں ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائے گا. اور یہ پہلا مارکا تھا باقاعدہ حق اور باطل جگہ مدد کا, 70 مشرک مارے گئے, 70 گرفتار ہوئے, اور اللہ نے اس کو یوم الفرقان قرار دیا, حق اور باطل میں فرق کرنے والا. یہ پس منظر ہے جس میں سورہ انفال نازل ہو رہی ہے. یہ بڑا اہم موڑ آ رہا ہے. دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیز مکی دور کا تھا جس میں ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا. اب دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کیس جس میں ہاتھ کھول دیے گئے اور اب قتال ہے اور اگریسو قتال ہے ہمارے دین میں, اگریسو جنگ ہے, کوئی کمپرومائز میں نہیں, کوئی ہمارا معذر خانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. ہیومن رائٹس کے نام پہ لوگ جنگیں کرتے ہیں, پری ایمپٹیو ایکشن کے نام کے اوپر لوگ جنگیں کرتے ہیں اور اپنی حوث رانی کے لیے لوگ قوموں کو برباد کرتے ہیں, تو ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کرنا ہو تو جنگ کی جائے. ہاں, جہاں اوائڈیبل ہو اوائڈ بھی کیا جائے, جہاں صلح کی بات آئے صلح بھی کی جائے, لیکن یہ آبجیکٹو سامنے رہے کہ طاقت استعمال کرنا پڑے تو کیا جائے گا تاکہ ظالموں کے ہاتھ توڑے جائیں, اللہ کا دین سربلند ہو اور لوگوں کو انصاف میسر آ سکے. اس حوالے سے کہ یہ فلاسفی آف سیرہ جو ہے مکی دور اور مدنی دور فرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور یہ عمدہ کتاب ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی منہج انقلاب نبوی, اس کا مطالعہ مفید رہے گا, تبھی یہ فلاسفی سمجھنا ہے. ورنہ وہاں کہا جا رہا ہے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو, یہاں کہا جا رہا ہے گردنیں اڑا دو, ابھی ہم دیکھیں گے آگے سورہ توبہ میں بھی شدید الفاظ گردنیں اڑا دیں گی, سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہو گیا قرآن کریم. تو اگر وہ فلاسفی اور سیرہ سامنے ہو, وہ آبجیکٹو رسول اللہ کا سامنے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اور میتھڈالوجی جو آپ لوگ کو اچیو کرنے کے لیے اختیار کی وہ سامنے ہوگی, تو یہ ساری باتیں مربوط ہمیں دکھائی دیں گی. لیکن اگر وہ آبجیکٹو سامنے نہ ہو, وہ میتھڈالوجی سامنے نہ ہو, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے مقامات کو سمجھنا. اور اسی وجہ سے ہمارے کچھ بڑے علماء جو گزرے ماضی قریب کے اندر, انہوں نے بھی معاذ ترواز خان اور رویہ اختیار کر لیا, نہیں 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 صاحب اسلام میں کوئی اگریسو جنگ نہیں ہے, ہم تو ڈیفینس جہاد کرنے والے لوگ ہیں, نہیں 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 کوئی جنگ اسلام میں ایسی نہیں ہے, کوئی ایسی خون بوئے خون آتی ہے اس خون اس قوم کے افسانے سے, ایسی بات کوئی نہیں ہے. وہی بات یہ ہے کہ وہ ایک دور تھا, مغرب ہم پر حملہ آور تھا, ہم غلام تھے, تو خیر فزیکلی تو آزاد ہیں نا, کوئی معذب خانہ رویہ نہیں, اگریسو قتال ہے ہمارے دین میں, اللہ کا حکم ہے ہمارے دین میں, اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی ہمیں تاکہ زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو جس سے انسانیت کو انصاف میں سر آئے گا. یہ ہے جو بدر پر حق تبصرہ انشاءاللہ ہم سورہ انفال میں دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں, بڑا پیارا لطف اللہ تعالیٰ لے کر آئے. نسل کی جمع انفال, نسل ایڈیشنل اضافی ہے, جنگ ہوتی ہے تو اصل تو مقصود عام طور پر جنگ میں فتح ہوتی ہے نا, مال مل گیا وہ ایک ایڈیشنل شے ہے. اب یہ بدر کا مارکا ہوا, پہلی مرتبہ مسئلہ پیش آیا, مال ہاتھ آ رہا ہے, کیا کرے, مختلف آرا ہو گئے لوگوں کی, کوئی کہنے لگا ہمیں ملنا چاہیے, کوئی کہنے لگا ہمیں ملنا چاہیے, کچھ سوالات ہوتے بھی کیا کیا جائے گا. یہی حکمت قرآن کریم کی تدریج نزول کی تھی, 22.5 برس میں سچویشن پیش آتی گئی, اللہ کا تذکرہ آتا گیا, حالات پیش آتے رہے, مسائل کا حل دیا جاتا رہا, اور سوال آ گیا یسألونک عن الانفال, کہ نبی آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول, فرما دیجیے یہ انفال یعنی غنیمت یہ تو اللہ اور رسول کے لیے, اس کا اصل تفصیل حکم تو آئے گا آیت نمبر 41 میں, لیکن ابھی تو بالکل چیپٹر کلوز کر دیا گیا, آپ اس کو یوں کہیے, ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا تاکہ یہ بات کلیئر رہے کہ تمہیں غنیمت کے لیے نہیں لڑنا, شہادت مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کس پر کچھ آئی, اس لیے نہیں لڑنا تمہیں, اللہ کی رضا کی جانیں قربان کرنی ہے. تو یہ چیپٹر کلوز کر دیا گیا. اس کی حکمت سمجھ لیجیے, انسان بعض اوقات توقعات وابستہ کر لیتا ہے, جب نتائج نکلتے نہیں تو مایوس ہو جاتا ہے, اسی لیے سمجھنے والوں نے بڑی پیاری بات سمجھائی کہ کم سے کم اللہ سے تو امید رکھیں گے لیکن انسانوں سے کبھی توقعات نہ رکھو. کیوں؟ اگر وہ توقعات پر پورے نہیں اتریں گے تو کیا ہوگا, حسد پیدا ہوگا, دکھ پیدا ہوگا, اناج پیدا ہوگا, دشمنی پیدا ہو جائے گی, دوریاں پیدا ہو جائیں گی. بھائی توقع نہ رکھو انسانوں سے, کچھ مل جائے گا تو بونس, اور نہیں ملا تو توقع رکھی نہیں تھی. تو یہاں پر توقعات کا فی الحال پانی پھیر دیا گیا, تفصیل اس کا حکم آ جائے گا آیت نمبر 41 میں ان شاء اللہ. یعنی انفال اللہ و رسول, آپ فرما دیجیے کہ یہ انفال اللہ رسول کے لیے ہیں. فتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس میں صلح کا معاملات درست رکھنے کا رویہ اختیار کرو. واطیعوا اللہ و رسولہ, اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. اس کے بعد اگلی آیت میں اور اس سے متصل بعد میں اہل ایمان کی بادری صفات کا ذکر ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 190-195 کی روشنی. ایک حقیقی ایمان دل میں اور اس کا اظہار ہوتا ہے عمل. تو حقیقی ایمان کے دو اجزاء ہیں, ایک ہے قلبی یقین والا ایمان اور عمل میں محنت گری جہاد فی سبیل اللہ. ان دونوں باتوں کو جمع کیا گیا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں. اس سورت میں اس کو بریک کر کے بیان کیا گیا آیت نمبر 2 میں دیکھیں گے حقیقی ایمان رکھنے والے اہل ایمان کی باطنی صفات، اور سیکنڈ لاسٹ آیت کی سورت کی آیت 74 میں ہم دیکھیں گے وہاں جہاد کا ذکر آ جائے گا، اور یہاں بھی آیت نمبر 4 میں دیکھیں گے ہم المؤمنون حقا، پکے مومن یہ کہا گیا، اور آیت 74 جس سورت کی ہے اس میں ہم المؤمنون حقا کہا گیا، وہ حقیقی اہل ایمان کی باطنی اور خارجی صفات کیا ہے وہ اس مقام پر آ گئی، باقی صفات آیت نمبر 2 اور خارجی صفات آیت نمبر 74 اسی صورت میں نکال آئے گی۔ انما المؤمنون الذین، لیکن مومن صرف وہ ہیں، اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبهم تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی خشیت کی وجہ سے، وہ اذا تلیت علیہم آیاتہ اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ تین باتیں صفات، دل اللہ کی خشیت سے لرف اٹھتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، نمبر 2 آیات قرآن تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں بھی ایسی تلاوت کا لطف اٹھانے کی توفیق دے۔ اول درجہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے، اگلا درجہ اچھے قراء کی تلاوت کو سننے کا اہتمام کر، اور اگلا درجہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جہاں ہم نے انگریزی سیکھی جو ہماری مدر لینگویج نہیں ہے، غیروں کی زبان ہے، وہاں اللہ کی زبان بھی سیکھیں، اس کے کلام کی زبان بھی سیکھیں، تاکہ رحمان کے الفاظ میں قرآن کا لطف ہم اٹھا سکیں، اصل تاثیر تو تبھی آتی ہے۔ تو ترجمہ اچھے قراء کی تلاوت کا اہتمام سننے کا، اور اللہ کی اس زبان کو سمجھنے کی کوشش، یعنی قرآن کی زبان کو، تاکہ براہ راست اس کے الفاظ کا اثر ہمارے قلوب پر ہو سکے، اللہ اس کی توفیق دے۔ نمبر 3 اعلیٰ ربہم یتوکلون اور وہ توکل کرتے ہیں اپنے رب پر، الذین یقیمون الصلاۃ وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا یہی سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم ان کے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ ورزق کریم اور بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔ تو یہ آگے دیکھیے الفاظ، هم المؤمنون حقا یہ پکے ایمان والے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد بدر پر کچھ تبصرہ آ رہا ہے، بدر کے حالات پر، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے آپ کو بامقصد طور پر نکالا، اول نکلے تھے کہے کے لیے، وہ ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے، اس کے بعد وہ قافلہ آ رہا تھا آپ چلے گئے، بعد میں معلوم ہوا کہ ادھر 1000 کا لشکر آنا شروع ہو گیا، یہ بامقصد طور پر اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور دیکھیں اہل ایمان کی جماعت ناخوش تھی، کچھ ممکن ہے عدم پسند لوگ اس وجہ، کچھ انکار، کچھ کی رائے یہ ہو کہ بے سرو سامانی نہیں کہ ہم تو تجارت کے قافلے کے لیے نکلے تھے نا، یہ تو پوری جنگی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں تو نہ لڑا جائے تو اچھی بات ہے، تو کچھ ناپسندیدگی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، یجادلونک فی الحق بعدما تبین، وہ آپ سے حق کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے جبکہ وہ ظاہر ہو چکا، کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون اور گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف اور وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کو اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمْ اللَّهُ اور اللہ، یاد کرو اللہ تمہیں وعدہ دیتا تھا، احد قوفتین کہ دو میں سے ایک گروہ تمہارے لیے ہوگا، انہا لکم کہ وہ تمہارے لیے ہوگا، دو میں سے ایک، وتبدون ان غير ذات الشوكه تكون لكم اور تم چاہتے تھے جس میں ایک بھی کانٹا نہ لگے وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ اندر خواہش کیا تھی؟ تجارت کے قافلہ، بھائی فیزیکل تو وہی تھا نا بظاہر احوال، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، اور یہی حقیقت ہے، حقیقت اس پردے کے پیچھے ہی ہوتی۔ تم چاہ رہے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ مل جائے، اللہ کیا چاہ رہا تھا؟ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماته اور اللہ چاہتا تھا کہ ثابت فرما دے حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے، ویقع دابر الکافرین اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، یحق الحق ویبطل الباطل تاکہ حق کو حق ثابت فرما دے اور باطل کو باطل فرما دے، ولو کرہ المجرمون اور چاہے مجرم کتنا ہی ناپسند کرے۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا لگانے بدر میں، اذ تستغیثون ربکم یا کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر سجدے میں دعائیں مانگی اللہ سے، لیکن دعائیں کب مانگی؟ جب نکل آئے گھر سے باہر، جو تھا آگے میدان میں ڈال دیا، جو کر سکے وہ کر لیا، اب دعا کی، یہ نہیں کہ دعا سے سب کچھ ہو جائے گا، نہیں، باہر آئے ہیں میدان بدر میں پہنچے ہیں، جو کچھ تھا لا کے اللہ کی جھولی میں ڈال دیا، فتح بنا دی، اب پوری رات کھڑے ہوئے اور اس یقین سے دعا مانگی۔ مسلم روایت ہے، اے اللہ اگر آج تو نے اپنے چند بندوں کی مدد نہیں کی، کل تیری کوئی عبادت کرنے والا زمین پر نہیں ہوگا، اس یقین کے ساتھ۔ لیکن دعا کب؟ جب دعا کر چکے تھے. ربکن اے نبی جب آپ اپنے رب سے فریاد اے لوگو کہ تو فریاد کر رہے تھے اشارہ مسلمانوں کی طرف سے کیونکہ صحابہ نے بھی تو دعائیں کی ہیں نا, سب نے دعائیں کی. سب سجاب رکھوں تو تمہارے رب نے قبول فرمائی دعا انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین کہ دیکھیں میں تمہاری مدد کروں گا 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ گیا, 1000 کا لشکر سامنے ہے تو 1000 فرشتے ہی اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. وما جعل اللہ الا بشرا اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے خوشخبری, ولتطمئن به قلوبکم اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں, ومن نصر الا من عند اللہ اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس. وہ اس بات کا متعلق کہ فرشتے 1000 ہیں تو تمہاری مدد ہوگی, لیکن یہ تمہاری خوشخبری کے لیے اللہ نے تمہیں بتا دیا. ومن نصر الا من عند اللہ اور مدد نہیں ہے مگر صرف اللہ کے پاس سے. ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.